أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد آل محمد. اب تک جو لب لباب رہا جو عرض کیا وہ یہ تھا کہ لوگ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں مختلف گروہوں کے اندر ہیں, مختلف خاصیتوں کے ساتھ دین پہ عمل کرتے ہیں, اور اس معاملے میں ہم لوگوں کی کیٹیگری شاید ان لوگوں میں سے آ سکے جو دین چاہتے ہیں, دین پر عمل کریں, لیکن ان کو بہت اچھی طرح نہیں معلوم کہ دین پر عمل کرنے میں کیا کرنا چاہیے. تو کبھی ہم لوگ کسی ایک حصے پہ اکتفا کر لیتے ہیں, مثلا ہسٹری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں یہ دین ہے, کبھی فقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ دین ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ سب کا سب اچھا ہے لیکن کسی بنیاد کے ساتھ. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں انوالو ہو, خدا ہو بیچ میں. ظاہر ہے کہ خدا ہونے کا ایک وہ حصہ ہے کہ وہ تو مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, وہ تو ہے. ہم ہیں یا نہیں ہیں, اصل ایشو یہاں پر ہے, ہم نے ریئلائز کیا یا نہیں کیا. تو خدا کا ہونا تو قطعی ہے, میں سمجھوں یا نہیں سمجھوں, اس کے اوپر عمل کروں یا نہیں کروں, یہ اصلی مشکل ہے. اب اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلا پوائنٹ عرض ہوا, سب سے پہلے تو اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ خدا کا وجود ہے. اس کے لیے عرض ہوا کہ آپ کے پاس جو لاجیکل آرگومنٹس ہیں وہ ساؤنڈ ہونے چاہئیں, اتنے ساؤنڈ ہوں کہ اگر شیطان عین موقع پر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے, ایک کوشچن ریز کرے, آپ جواب دے سکیں ہے یا نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات شیطان بہت کریٹیکل پوائنٹ پہ جا کر اس کوشچن کو اٹھا رہا ہوتا ہے. مثلاً فرض کرتے ہیں ایسے ہی, جو خدا کرے کہ خدا تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ فرض کریں آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نے جان دینی ہے, اور آپ نے اپنے عقیدے کو ابھی مضبوط نہیں کیا ہوا, آپ بہرحال کسی حادثے کے نتیجے میں, واقعے کے نتیجے میں پہنچ گئے وہاں پر جہاں پہ اب آپ کو جان دینی ہے. اب شیطان آپ سے کیا کہے گا؟ شیطان یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جان تو دے رہے ہو, لیکن اگر خدا نہ ہوا تو. اچھا اب آپ کھڑے ہیں, یا آپ نے جان دینی ہے یا بھاگیں آپ. اور اگر یہ تردد آ گیا ذہن میں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اس وقت آپ ٹائم آؤٹ لیں گے دو گھنٹے کا, کہ میں ٹائم لیتا ہوں ادھر دیکھوں پہلے ثابت کر لوں خدا ہے یا نہیں ہے. نہیں, معاملہ ختم ہو گیا. کم از کم کام یہ ہوگا کہ آپ کا جذبہ ختم ہو جائے گا, آپ نعوذ باللہ تعالی اپنے کام کے اوپر شک کرنے لگیں گے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. خدا نہ کرے شک اور تردد کے عالم میں انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. انسان کو عقیدہ چاہیے. جس طرح جنت کے اندر ثواب ہے نماز پڑھنے پر, روزہ رکھنے پر, حج کرنے پر, جنت کی عظیم الشان نعمتیں عقیدے کے اوپر ہیں, اچھے عقیدے کے اوپر. ایک عقیدے کا منیمم نصاب ہے, سلیبس ہے, وہ یہ ہے کہ خدا ہے. اس کے بعد یہ عقیدہ بہت وسیع ہے, جو اس عقیدے کے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا, تفاصیل کے ساتھ حاصل کرے گا, اس کا اجر بہت زیادہ ہے, اس کا بے شمار اجر ہے. تو آپ یہ مت سمجھے گا کہ نماز کے اوپر اجر ہے, اگر میں عقیدے پہ کام کروں گا تو اس پہ اجر نہیں ہے. نہیں, اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ اس نماز کو روح اس عقیدے نے دینی ہے. اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی, اور معمولاً جو نماز ہم لوگوں کی صحیح نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. ورنہ خود سوچیں, مثلاً فرض کیجئے میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ فنا میرا کام ہوا یا نہیں ہوا, یہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ جو کام ہوگا وہ بھی خدائی کی مرضی سے ہوگا, جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نماز کے اندر, تو باہر جانے کی سوچنے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ یہی خدا تو ہے جس کے لیے سب کچھ ہے. مثلاً فرض کریں اگر میرے جیسا آدمی نماز مغرب پڑھ رہا ہے, فوراً مجھے مجلس پڑھنی ہے, اور میں نماز مغرب کے اندر بھی وہ مجلس سوچ رہا ہوں, تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ مجلس کس کے لیے پڑھ رہا تھا؟ وہ تو اسی خدا کے لیے پڑھ رہا تھا. تو اب اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کو نہیں سوچ رہا, اس کا مطلب ہے وہ مجلس میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا میں. اسی طرح ہم اور آپ, اگر ہمارا عقیدہ واقعا مضبوط ہو تو خدا کے سوا کہیں سوچیں گے ہی نہیں. تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں, اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اب آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دوسرا کام کیا ہے؟ خدا نمتاز سے ذاتی تعلق, ذاتی تعلق بنانے کے لیے کیا کریں؟ جو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں، خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو، وہ یہ کہ کوئی ٹائم ایسا ہو جس میں آپ ہوں اور خدا ہو، بس کوئی ٹائم ایسا ہو، چند منٹ ہی صحیح، چار پانچ منٹ لے لیجئے. معمولاً یہ جو لوگ عرفا لوگ ہیں، یہ لوگ گھنٹوں ایسا ٹائم لیتے ہیں جس میں صرف یہ ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے، معمولاً گھنٹوں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ امام خمینی جیسا مصروف آدمی روزانہ 2 گھنٹے ٹائم دیتے تھے صبح کے وقت میں، کہ جس میں وہ صرف اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتے تھے، اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس رابطے میں وہ لطف لیتے ہیں جس کو کسی دنیا کی چیز کے مقابلے میں قربان نہیں کر سکتے. اس میں کوئی ایسا لطف لے رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے جو دین میں کمی ہے، میرا اپنے خیال ہے وہ یہاں پر، ہم نے دین کے نام پر اس کی اس روح کو حاصل نہیں کیا. ہمیں یہ روح لے لینی چاہیے تھی. اگر یہ روح ہمارے اندر ہو تو پھر اطمینان بہت زیادہ ہے. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ شاید میں ابھی آپ کو اطمینان کی حقیقت نہ سمجھا سکوں. میرا اپنے خیال ہے شاید بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے جس طرح بالغ ہونا ضروری ہے، اس طرح فکری بالغ ہونا بھی بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر جب میں نیا نیا طالب علم بنا اور زندگی کی اس ایج میں، ظاہر نہیں تھا اس وقت 17 سال تھی، میں اس میں پڑھتا تھا کہ فنا آدمی نے پیسہ کمانے کے لیے دین بیچ دیا، تو میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ کتنا احمق انسان تھا. اصل کوئی اتنا احمق کیوں ہوتا ہے کہ اپنا دین بیچ دیتا ہے پیسہ کمانے کے لیے؟ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک خاص ایج کے بعد بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں کیوں اس وجہ سے ایسا ہے، لیکن بہرحال مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہے کہ بہت سارے جذبات انسان ایک خاص ایج سے پہلے نہیں سمجھ سکتا. جیسے میں نے عرض کیا، جو بچہ بالغ نہیں ہوا وہ بلوغ کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح بہت سارے انسانی جذبات ایسے ہیں، مثبت اور منفی، جو سمجھ ہی اس وقت آتے ہیں جب ایک خاص ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. اس میں سے ایک اطمینان ہے. پھر اپنے خیال ہے کہ زندگی کے ایک خاص لمحے سے پہلے اطمینان کی ڈیفینیشن، پریکٹیکل جو اس کی ایک حالت ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی. اس سے پہلے اتنی چیزیں انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں کہ اطمینان کی حیثیت، اہمیت سمجھ نہیں پاتا. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کی طرح ہے. مثلا اگر آج کوئی ایک آدمی، مثلا جیسے آپ کسی عمر کے اندر ایک بہت بڑا نیا بزنس پکڑے تو سیٹسفیکشن ملے گا اسے، سمجھ رہا ہوتا ہے اطمینان یعنی یہ. یا مثال کے طور پر کوئی جو جاب ڈھونڈ رہا ہے، اس کو بہت اچھی جاب مل گئی اور پہلی سیلری ملی، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اطمینان یعنی یہ. نہیں، یہ اطمینان نہیں ہے. یہ اطمینان کے نام پر کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. یہ اطمینان نہیں ہے. اطمینان اس کے علاوہ کچھ اور ہے. البتہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اپ گریڈڈ فارم ہے، بہت زیادہ اپ گریڈڈ فارم اطمینان ہے. انسان کو زندگی میں ایک خاص ٹائم پر اطمینان چاہیے. وہ بہت مدت تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ مجھے اطمینان نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے، پیسہ چاہیے، شہرت چاہیے، فیملی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. ایک خاص جگہ پہ جا کے اسے اطمینان چاہیے، اور وہ اطمینان اس کو دین سے مل سکتا ہے صرف اس صورت میں جب اس نے خدا سے رابطہ رکھا ہوا. میں بعض اوقات سمجھنے، یعنی تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یہ جو عرفا حضرات ہیں، یہ بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، یہ لوگ خوش کیوں رہتے ہیں؟ آپ ایک آدمی کو سوچیں جس کی ساری دنیا دشمن ہے، مثلا دشمنوں کے درمیان بسا ہوا ہے، کھانے کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مشکلات کا انبار لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہ خوش ہے. دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم سوچیں کہ آدمی سینس لیس ہے، اور آف کورس وہ آدمی سینس لیس نہیں ہے، تو پھر کیوں خوش ہے؟ پھر اگلا راستہ یہ کہ کسی ایسی جگہ سے خوشی مل رہی ہے جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، کہیں اور سے خوشی مل رہی ہے، اور وہ خوشی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہونی چاہیے جس کے مقابلے میں یہ سارے غم اس کو غم نہیں دے رہے. جن میں سے کوئی ایک بھی ہم پر پڑ جائے تو ہم پس جائیں گے. یہ جو خوشی ہے، اس کو میں اطمینان کہنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ وہاں سے مل رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں. مثلا ہم اور آپ مثلا کبھی کبھی ہم ایک دوسرے سے یہ سوالات میں بھی لوگ کہتے ہیں مثلا کہ اگر ایک آدھ دفعہ مہینے میں پیسہ زیادہ خرچ کر دیا جائے تو کیا ہوا, اپنے اطمینان کے لیے کر لیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے اطمینان ملے گا, یہ وہ نہیں ہے, آرٹیفیشل ہے. لیکن بہرحال یہ جو خدا متعال کے ساتھ رابطہ, یہ اس قسم کی کیفیت میں انسان کو لے آتا ہے کہ انسان خوش ہے, بے نیاز ہے, مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہے, اس کو کہیں اور سے بہت سکون مل رہا ہے, پریشان نہیں ہے. یہ کس صورت میں مل سکتا ہے؟ جب آپ خدا متعال کے ساتھ وقت لگائے. اچھا, اس کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نشانی یہ ہونی چاہیے آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں, روزانہ کی زندگی میں چند منٹ ایسے ہوں جس میں آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہو, آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہو. یقین فرمائیے اگر مثلا آپ کی عمر 20-22 ہے یا 25 ہے اور آپ اس فارمولے پر عمل کر گئے اور 4-5 سال گزر گئے, پھر آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا, مطمئن رہیے بہت کچھ حاصل کر لیا. لیکن مسئلہ یہ کہ 4-5 سال گزر جائیں, کاش یہ ہو جائے کہ آپ کی زندگی میں 4-5 منٹ کم از کم ایسے ہوں 24 گھنٹے کی زندگی میں جس میں آپ خدا سے کلام کر رہے ہوں, اس کا جو اطمینان آپ کو ملے گا وہ کسی چیز کے مقابلے میں نہیں آئے گا, پھر ہر چیز صحیح ہونے کی طرف جائے گی. ہمارے ابھی اچھا اس کے مقابلے میں ایک کوشچن بہت اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی صحیح ہونے لگتا ہے ہمارے ساتھ, ایک دم سے کوئی چیز ہوتی ہے سب الٹ جاتا ہے, اور میرا اپنے خیال ہے یہ شاید ہی کوئی دیندار ایسا ہوگا جس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو, سب کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی میں نے اپنے طور پہ یہ اندازہ لگایا کہ شاید سب کو خدا ایک دفعہ کچھ نزدیک بلاتا ہے, شاید بلا سبب, کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی, نزدیک بلاتا ہے. پھر یہ انسان کی اپنی قابلیت پر ہے کہ اس نزدیک بلانے سے فائدہ اٹھا لے اور مستقل نزدیک چلا جائے, یہ ہے کہ نہیں, نزدیک آیا اور دور گیا اور دور گیا تو غائب ہو گیا, یہ اپنے اوپر ہے. اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے کہ آپ کے اندر دینی جذبہ اٹھے, آپ دین کے نام پر کام کرنا شروع کریں, اس سے آپ کو تھوڑا سا اطمینان ملنا بھی شروع ہوا, لیکن چند دنوں کے بعد معاملہ ختم ہو گیا, اور وہ ختم ہوا تو ایسا ختم ہوا کہ پھر دوبارہ وہ کیفیت نہیں آئی. اس مشکل کو کیسے حل کریں؟ اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے کے اندر سب کے ساتھ مشکل لاحق ہوتی ہے وہ یہ مشکل ہوتی ہے کہ دین کی طرف بڑھتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے, اور کچھ لوگ واپس آتے آتے کافی دیر لگا دیتے ہیں. پھر میں عرض کروں گا, میں نے مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہوتا ہے, مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہوتا ہے. اس کے اوپر چند کمنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب بار بار میرے ساتھ یہی ہوا, ایک دفعہ ہوا تو میں اپنے ایک اس وقت کے ایک دوست کے پاس جا کر میں نے اس سے کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں, اب یا خدا کی طرف جاؤں یا باہر بھاگ, اب یہ بار بار نہیں کر سکتا, یوں جاؤں واپس آؤں, یوں جاؤں واپس آؤں, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. میں بتا رہا ہوں یہ اتنی فرسٹریشن دیتا ہے بعض اوقات کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, کبھی خدا کی طرف جاتے ہیں پھر خدا سے دور ہوتے ہیں, پھر خدا کے نزدیک پھر خدا سے دور, تو بعض اوقات اس کی فرسٹریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا میں اس وقت فیڈ اپ ہو گیا, اور میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یا تو جانا ہے تو ٹھیک ہے پھر خدا کی سبدی جائیں, یا باہر بھاگنا تو بھاگ جائیں, پھر ختم ہو جائے معاملہ. اب یہ کیا کہ آپ نے 10 سال محنت کی اور 10 سال بعد جب آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ وہیں کھڑے جہاں 10 سال پہلے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ مسلسل فلکچویٹ کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کے 2-3 حل سمجھ میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے اس کا, اور اگر کوئی چیز آپ سے لوز ہو رہی ہے اس کا, دونوں کا کوئی سبب ہے. سبب ڈھونڈنے, کیا سبب ہے؟ مثلا اگر آج آپ اٹھیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کے لیے کچھ کریں, فوراً جا کر دیکھیں پیچھے کیا کام کیا ہے جس سے ایسا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے میرے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے, اس کو ریپیٹ کرنا شروع کریں. اچھا, ممکن ہے آپ جا کر انالیسس کریں گے, اپنا ریویو کریں گے, اور آپ دیکھیں گے یہ کام وہ اچھا کام ہے جو اگر میں کروں تو میرے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے. پھر اگلی دفعہ آپ اس وقت خدا سے دور جانے لگیں جبکہ وہ بھی کر رہے تھے, صحیح ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں یہ وہ کام نہیں ہے, کام کوئی اور ہے. آپ کو اپنے تجربے خود کرنے پڑیں گے, تو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, دیکھنے کے بعد آپ کچھ نتیجوں پر پہنچیں گے. ایک کامن نتیجہ جس کے اوپر سب لوگ پہنچتے ہیں وہ یہ کہ انسانوں کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرتا ہے. یہ کامن ریزلٹ ہے جس پہ بہت سارے لوگ پہنچتے ہیں. آپ انسانوں کی پرخلوص خدمت کریں, اس سے خدا کا قرب ملتا ہے. تو اپنی زندگی میں کوئی پارٹ رکھیں کہ جس میں آپ انسانوں کے کام آ سکیں, ان کی کوئی خدمت کر سکیں, بے لوس خدمت. ایک دفعہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ آپ اس کمیٹی کا حصہ ہیں اس لیے کام کرنا پڑے گا. ایک دفعہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ایک سوشل پریشر ہے اس لیے کرنا پڑے گا. ایک دفعہ کام کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اس سے لوگوں کی نظروں میں پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا مجھے تیری خوشی چاہیے. یہ وہ کام ہے جس کی اہمیت ہے. بس جیسے آپ کو کچھ ملے اور جیسے آپ احساس کرتے ہیں کچھ ہاتھ سے گیا, دونوں کا کوئی سبب ہوتا ہے. سب سے پہلے جا کر پیچھے دیکھیں سبب کیا ہے. اگر آج آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ نے مرے کوٹے کسی نہ کسی طریقے سے نماز پڑھی لی ہے, لیکن جا کے یہ ضرور دیکھیں یہ بدقسمتی آئی کیوں ہے. مثلا آپ کا روٹین یہ تھا کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی فجر کے وقت, آج آنکھ نہیں کھلی. اس کو نارمل مت لیں, فوراً سوچیں کہ آج آنکھ کیوں نہیں کھلی, کل کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا مطلب. یا ہر روز نہیں کھلتی تھی آج کھلی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہر روز نہیں کھلتی تھی, ہر روز قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے اٹھتا تھا, آج میری آنکھ کھلی اور اذان ہو رہی تھی. اپنے آپ سے پوچھے گا آج میں نے کون سا اچھا کام کیا تھا کہ کسی فرشتے نے مجھے اذان کے وقت جگایا. آپ ان شیڈیولڈ اٹھ جائیں اس کا مطلب ہے, اور خاص کر عبادت کے وقت میں اس کا مطلب ہے کوئی بلیسنگ آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ مفتے میں نہیں ہے, کوئی چیز مفتے میں نہیں ہے. کم از کم اتنا ہے آپ کو کسی نے دعا دی ہے, آپ کو کسی نے دعا دی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ نے کل کس سے کہا ہے کہ دعا کرو, اور اس نے شاید دعا دی ہے تو یہ معاملہ حل ہوا ہے. میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ایک دفعہ ایک اسپیل سے گزر رہا تھا کسی پریشر کی وجہ سے. میرے خیال میں شاید کوئی ایک مہینے تک سو نہیں سکا تھا. ایک وقت تھا کسی مشکل سے گزر رہا تھا, ایک مہینے تک تقریباً ایسا ہوتا تھا سونے کی کوشش کرتا تھا, 3-3 گھنٹے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا تھا, لیٹا رہتا تھا, نیند نہیں آتی تھی. نیند آتی تھی تو جھٹکوں میں نیند آتی تھی, گہرا نہیں سو پاتا تھا. اور میں تقریباً ہار چکا تھا کہ یار میرے خیال میں شاید زندگی سے نیند ختم ہو گئی ہے. میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے, فوت ہو گئے. میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی سلام دعا ہوئی, بزرگ تھے. تو میں نے ان سے کہا, ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اتنے دن ہو گئے نیند نہیں آئی ہے ڈھنگ سے, کوئی دعا کریں شاید نیند آئے. اس کے بعد کچھ دن تک نیند زبردست آئی, پھر ایک دم سے وہ حالت ختم ہو گئی, نیند غائب ہو گئی. میں نے کاؤنٹ کیا, ایگزیکٹلی 40 ڈیز تھے. میں نے دل میں سوچا اس آدمی کی دعا 40 دن تک چلتی ہے, اس کا مطلب ہے 40 دن تک اس نے صحیح سلایا ہے مجھے. بہرحال وہ جو ایک حادثے کے طور پر کہیے, ایک دن ہوا, دوسرے دن ہوا, شاید اس نے مجھے کنوینس کر دیا کہ اس آدمی کی دعا میں اثر ہے, شاید ایسا ہوا. لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کہ عبادت کا وقت ہے. اچھا, اب یہاں پہ دو راستے ہیں آپ کے سامنے, یا آپ اٹھے یا آپ نہیں اٹھے. اگر آپ نہیں اٹھے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے چانس مس کر دیا. اب اگلے دن آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا, اب آپ ہیں اور آپ خود ہیں. جائیں اور آپ نے کہیں اچیو کر لیا اور آپ اٹھ گئے, اس کا مطلب ہے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں. اب آپ اگلی بلیسنگ کا انتظار کیجئے, آپ کو اگلی نعمت ملے گی. تو اس کو کاؤنٹ کیجئے گا. کبھی کبھی آپ کی آنکھ بالکل آسان کے وقت کھلے گی, نہ کہ لاؤڈ اسپیکر بہت تیز تھا اس وجہ سے آنکھ کھل گئی, ورنہ ہر روز لاؤڈ اسپیکر اتنا ہی تیز ہوتا ہے, کیوں نہیں آنکھ کھلتی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اچھا, ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, اگر آپ اس پریکٹس میں آگے چلے گئے کہ ہر اذان کی آواز پہ اٹھے, تو پھر ایک اور چیز ہوگی, اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھلے گی آپ کی, ڈاٹ 1 گھنٹہ پہلے. یعنی اگر آج اذان 5:53 پر ہے تو 4:53 پہ آنکھ کھلے گی, آزما کے دیکھیں اسے. یہ بہت سارے لوگوں نے تجربے کیے ہوئے. ایسا ہے. اب صرف یہ دیکھنا پڑے گا آپ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اگر آپ اٹھیں گے آپ کو ملے گا, نہیں اٹھیں گے آپ لوز کریں گے. جو کچھ بھی ہے سبب سے ہے, کوئی چیز بلا سبب نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگے گا میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, میں نے عرض کیا کم سے کم یہ کیا کسی کی دعا لگی آپ کو, شاید آپ نے کوئی نیکی کی ہے, شاید آپ کے ماں باپ نے آپ کو کوئی دعا دی ہے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب آپ کے اوپر آپ اس کو اچیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صحیح ہے. بس اس فلکچویشن کا کہ کبھی ہم خدا کی سمت ہیں کبھی خدا سے پیچھے ہیں, اس کا کیا حل کریں؟ میں نے عرض کیا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ریویو کریں کیوں ایسا ہو رہا ہے, نزدیک دوری کیوں ہے, پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ عبادات کچھ اچھے اعمال اس کو ڈیلی پریکٹس میں اس طرح سے ڈال دیں کہ اب دل چاہے یا نہ چاہے کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ڈال دیں, مثال کے طور پر یوں ہی عرض کر رہا ہوں, مثلا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے نماز شب میں سے 3 رکعت پڑھنی ہے, 11 تھی نہیں پڑھتا, صرف 3 پڑھوں گا آخری کی, مثلا 3 رکعت. اچھا اب آپ نے 11 کا حوصلہ ہے تو بہت ہی اچھا ہے. کہا نہیں میں سے اندر صرف 3 کا حوصلہ ہے, اب اس کو مت چھوڑیں. اب کبھی شیطان آپ سے کہے گا آج نہیں پڑھتے, نہیں اب آپ اسٹینڈ کریں کہ نہیں یہ پڑھنی ہے, کہے گا دل نہیں چاہ رہا, اب کہنے میں دل چاہے یا نہیں چاہے پڑھنی ہے. ممکن ہے شیطان یہ کہے جب دل ہی نہیں چاہ رہا تو عبادت کا فائدہ کیا ہے, آپ کے یہاں فائدہ ہو یا نہ ہو پڑھنی ہے. کچھ کاموں کو اس طرح سے کر لیں کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کا فلکچویشن بہت خراب نہیں ہوگا. گرے بھی تو گرتے گرتے جو آپ ڈیلی کر رہے ہیں یہ کچھ نہ کچھ آپ کو سنبھالے گا. اور پھر اس کو نہ چھوڑنے دیجئے گا, ورنہ یہ بھی اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر سبھی کچھ جائے گا. اس کا آخری حل یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں امام حسین کی کوئی نہ کوئی زیارت روزانہ ضرور پڑھے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے شاید غلط نکلے, جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی روزانہ سید الشہداء کی زیارت کر رہا ہو اس کا فلکچویشن بہت خراب نہیں ہونا چاہیے, اس کی ڈاؤن سائڈ بہت خراب نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء مصباح الہدا و سفینۃ النجات, اگر اس روایت میں صرف مصباح الہدا ہوتا تو یہ اثر نہ ملتا جو میں نے ابھی آپ سے کہا. اس روایت میں دوسرا حصہ بھی ہے, سفینۃ النجات. مصباح الہدا کا کام یہ ہے ہدایت کا چراغ بنے, یہ دکھائے ہدایت کہاں پر ہے. لیکن دوسری حصے میں کیا کہا ہے, سفینۃ النجات ہے, اگر ڈوبتا ہوا اس کشتی میں بیٹھے تو بچے گا. یہ وہ دوسرا جملہ جو امید دلا رہا ہے کہ یہ کشتی وہ کشتی ہے جو ہر ڈوبنے والے کو نجات دے سکتی ہے. اس کا کام صرف دکھانا نہیں ہے, بچانا ہے, یہ بچاتی ہے. تو سید الشہداء کی زیارت کو اگر کوئی ہر روز پابندی کے ساتھ پڑھے, پھر وہ عرض کروں گا دل چاہے یا نہ چاہے. مثلا ایک وقت کہتا ہے دل نہیں چاہتا. ایک ہمارے دوست نے ایک دفعہ پاکستان سے باہر سے کہیں سے فون کیا, اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھیں, آج میں نہیں پڑھ رہا. اچھا مغرب ہونے میں اس کے وقت کے مطابق 3-4 گھنٹے باقی تھے, کہنے لگا میں آج نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے کل کسی کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھی تھی, اس کی زیارت عاشورہ پڑھتا دیکھ کر مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ اب میں نے سوچا یار میں نہ ہی پڑھوں بہتر ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, اس کی زیارت عاشورہ میں کیا تھا؟ کہنے لگا اتنا رو رہا تھا پہلے جملے سے لے کر آخری جملے تک اس نے اتنا گریا کیا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر تو جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے یہ پڑھنے کی ہے, جو تو پڑھتا ہے یہ بیکار ہے, اب پڑھنا ہی بند کر دوں. کہ اب آج سے صبح سے میں سوچ رہا ہوں پڑھوں نہ پڑھوں میں کنوینس ہو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کیا بولتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ ایک دوڑ میں ہیں, ہر ریس میں ہر آدمی نے فرسٹ نہیں آنا ہے. اگر 10 پارٹیسپینٹ ہیں تو کسی نے تو 10th آنا ہی ہے نا, کسی نے 9th آنا ہے. سمجھ لو تم 9th ہو, میں 10th ہوں, کم سے کم سید الشہداء کی دوڑ میں تو ہے نا. آگے پیچھے ہوئے کیا فرق پڑا, ٹھیک ہے وہ آگے ہم پیچھے ہیں, لیکن دوڑ میں تو رہو, دوڑ سے تو باہر نہ نکلو, کم سے کم اس کی شرمندگی تو نہ ہو کہ میدان میں ہی باہر نکل گئے تھے, تھوڑی دیر اس کے اوپر بات کی, کہنے گا بس میں ابھی پڑھتا ہوں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا سعید الشہدا کے معاملے میں کہ ہمیں اس دوڑ میں رہنا ہے جو سعید الشہدا کے چاہنے والوں کی دوڑ, ہر روز. یعنی پہلے ہم سے لوگ کہتے تھے, تو پہلے مثلا پہلے کبھی ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ بھائی یہ لوگ اتنے زیادہ عزاداری میں آگے نہیں ہیں, تو ہم لوگ کو سمجھ میں آتا تھا جواب کیا دیں. ابھی مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے, وہ یہ کہ عزاداری صرف دو مہینے کیوں کی جائے, سعید الشہدا سے رابطہ پورے سال کیوں نہ کیا جائے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, انصاف نہیں لگ رہا کہ ہم سعید الشہدا کے ہر طرح سے مقروض ہیں اور یہ قرض کب ادا کریں, دو مہینے کیوں, آج مقروض نہیں ہے کیا, ہم ہر روز مقروض ہیں. سعید الشہدا سے رابطہ ہونا چاہیے ہمارا, ہر روز سعید الشہدا کے حضور کچھ نہ کچھ عرض ادب ہونا چاہیے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا, البتہ اچھا ہے کہ ہم لوگ یہاں نماز کے بعد زیارات پڑھتے ہیں, ان زیارات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور عرض ادب ہے, لیکن اگر اچھا ہے کہ یہ اہل بیت کی کسی کلمات کے ساتھ ہو, یعنی ان کی دی ہوئی کسی زیارت کے ساتھ ہو, تو مثلا آپ جو روزانہ کی زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد, اس میں سے کسی ایک میں زیارت وارثہ قرار دے دیں, تو چند منٹ میں وہ نبٹ جائے, ہو جائے, اور آپ کا ایک باقاعدہ تعلق سعید الشہدا سے بنے. یہ بھی عرض کرتا چلوں, قیامت کے دن جو لوگ میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے وہ اپنی عادتوں پر اٹھائے جائیں گے, نہ کہ حادثوں پر. مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس عنوان سے اٹھایا جائے کہ یہ سید الشہدا کا ذکر کرنے والا ہے, تو مجھے اتنا ذکر کرنا ہوگا سید الشہدا کا کہ یہ میری طبیعت کا حصہ بن جائے, میری ذات کا حصہ بن جائے, اتنا مجھے سید الشہدا کا ذکر کرنا ہوگا. اور وہ کام پارٹ ٹائم سے نہیں ہوگا, وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مسلسل ہو, کوئی چیز عادت بن جائے. یعنی اگر میں زور زبردستی کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نہ سوچوں میدان محشر میں مجھے نماز پڑھنے والوں میں اٹھایا جائے گا, کیونکہ میں دل سے نہیں پڑھتا تھا. اگر میں چاہتا ہوں میدان حشر میں مجھے نماز پڑھنے والوں میں اٹھایا جائے, تو مجھے نماز دل سے پڑھنی ہوگی اور اچھی پڑھنی ہوگی. تو اگر کوئی چاہتا ہے واقعا سعید الشہدا کے چاہنے والوں میں اٹھایا جائے, تو اس کام کو عشق کے ساتھ کرنا ہوگا اور سعید الشہدا کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنا ہوگا. تو یوں لگتا ہے کہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اوپر نیچے ہونے کو کم کر سکتے ہیں. البتہ شاید ہی کوئی انسان ایسے ہوں, یقیناً عرفا میں ہوں گے, ورنہ معمولاً نیچے نہیں ہوتے, جو بالکل ایک ٹون میں خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو بہت کم عرفا ایسے ہوتے ہوں گے, میرا اپنا خیال ہے کہ جو بالکل زندگی میں ایک ہی رفتار اور ایک ہی سمت میں بغیر کسی آگے پیچھے دائیں بائیں ہوئے ہوئے بس خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں. ہمیشہ ہم لوگوں کی زندگی میں فلکچویشن آتی رہے گی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, لیکن کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ایٹ دی اینڈ زیادہ بڑھ رہے ہوں خدا کی طرف. ایسا نہ ہو کہ دو مہینے کا سم یہ ہو کہ ہم نیچے آ گئے, ہاں ٹھیک ہے ایک آدھ گھنٹہ ادھر ایک آدھ گھنٹہ ادھر, کبھی زیادہ کبھی کم, لیکن اینڈ یہ ہو کہ ہر گزرتا ہوا وقت ہمیں خدا کے نزدیک کرتا چلا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں اس چیپٹر میں اہمیت ہے, اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے, اس سے انسان نتائج حاصل کر سکتا ہے. باقی خدا نمتال انشاءاللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. رحمت اللہ, درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہاں سوال لکھا ہے, مانوی آزادی کے حصول کے لیے فلسفہ زیادہ اہم ہے یا عبادات زیادہ اہم ہے؟ ہم نے عرض کیا اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوا, جس کو شاید انہوں نے فلسفہ لکھا ہے, جس کو انہوں نے شاید فلسفے سے تعبیر کیا ہے, تو مانوی ترقی ظاہری ہوگی اور کہیں نہ کہیں جا کر مشکل پھنس جائے گی. عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے, عقیدے کا بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے, کس عقیدے کے اوپر ہوں, اس عقیدے کی گہرائیاں کیا ہیں, باریکیاں کیا ہیں. عبادات کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے, ماں کو زیادہ پسند کرتے ہو باپ کو زیادہ پسند کرتے ہو, عبادت اور فلسفے والا. فلسفہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر عبادت کی عمارت میں کھڑا ہونا ہے. اگر وہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوا, البتہ فلسفے کا مطلب میرا اپنے خیال ہے یہاں پر عقیدہ ہی ہے, فلسفے کا مطلب اگر فلسفی ہے تو فلسفی کا اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں بنے گا, مگر یہ کہ ہم فلسفی کا ترجمہ اسلامی فلسفے میں کر رہے ہوں تو اسلامک فلسفی کا پھر وہی عقیدہ ہی بن جائے گا. تو عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتا, عبادات کے بغیر نہیں ہو سکتا, دونوں کے لیے چاہیے. لکھا ہے کچھ سیر و سلوک کے بارے میں بتائیں. بہت ساری کتابیں موجود ہیں, کچھ بتانے سے فائدہ ہوگا نہیں اور مجھے کچھ بہت زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. بہترین کام یہ ہے کہ کچھ دو چار کتابیں سلسلے میں پڑھ لیں. البتہ سب سے پہلے شاید اہم یہ ہے کہ تڑپ بنے کہ کچھ حاصل کرنا ہے. اس کے لیے بہت اچھا ہے جہاں کہیں سے ملے عرفا کے حالات پڑھتے رہیں. میں نے جو اپنے لیے بھی احساس کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے احساس کیا ہے اگر انسان ان عرفا کے حالات پڑھتا رہے تو اس کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے. جن لوگوں نے واقعی سیر و سلوک میں کام کیا ہے, مثال کے طور پر ابھی اگر آپ کے پاس جیسے ہم معمولاً عرض کرتے ہیں رجب علی خیات کی کتاب, ایک عرفا میں سے ایک عارف ہے, سب زندگی کیسی گزاری ہے. اتفاقاً اردو اور انگلش میں اس معاملے میں مٹیریل بہت کم ہے, واقعی مشکل ہے. فارسی میں ایک بہت اچھی ویب سائٹ دیکھی میں نے, صالحین.com اس طرح کر کے اس کا ایڈریس تھا, اس کے اندر بہت سارے عرفا کے واقعات دیے ہوئے تھے. ایسا ہوا ہے کہ رہبر معظم نے اس معاملے کے اوپر بہت اصرار کیا ہے کہ عرفا کے واقعات بیان کیے جائیں. تو میں احساس کر رہا ہوں کہ جب تک مثال کے طور پر ہم قوم میں تھے تو اس مسئلے پہ کتابیں بہت کم تھیں, اب اس پہ کتابیں بہت زیادہ ہیں, اب کتابیں بہت چھپی ہیں. تو یوں لگا ہے جیسے آخری 8-10 سال میں, بعض لوگ کہتے ہیں سب آغا بہجت کی وجہ سے ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں سب کا سب آغا بہجت کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آتی ہے 8-10 سال میں یہ چیزیں بست ہوئی ہیں ایک دم سے. ورنہ آغا بہجت نے 70 سال تک جو راز چھپا کے رکھے تھے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے بہت سارے راز چھپا کے رکھے ہوئے تھے, 60-70 سال 80 سال تک چھپا کے رکھے تھے, اچانک اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا. اس کا مطلب ہے کوئی دور ایسا آیا ہے جس میں عرفا نے طے کر لیا ہے کہ اب بتائیں, اس لیے ان کے واقعات دنیا میں مشہور ہو گئے اور آغا بہجت جیسے نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا. ورنہ یہ لوگ معمولاً بتانے والے نہیں ہیں. میں نے عرض کیا میں 1996 تک قوم میں تھا, اگر کوئی اس موضوع کے اوپر کتابیں ڈھونڈتا تو چند کے سوا نہیں تھیں, اور اب جو جا کے دیکھتا ہوں بک اسٹالس پر تو بے تحاشا کتابیں ان کے واقعات پر بھری ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے یا تو ان لوگوں نے اسٹریٹجی چینج کر لی ہے, جو پہلے خاموش تھے اب بولنا شروع کر دیا ہے, یا کوئی دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے اب دنیا کے سامنے ان اس ہنر کو ظاہر کر دیا گیا ہے. لکھا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے مگر اکثر کر گزرتے ہیں, میں اس سلسلے میں کیا کروں, بہت پریشان ہوں. ہاں, انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر جو قابل ذکر ہیں, مثال کے طور پر غصہ. بہت دفعہ انسان غصہ نہیں کرنا چاہتا. ایک عجیب, کسی نے مجھے کانٹیکٹ کر کے کہا, کسی خاتون نے, ان کے تعلقات اپنے شوہر سے بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے, غصے کی وجہ سے تباہ ہو رہے تھے. صحیح ہے, مجھے اس کا لہجہ یاد ہے, اس نے بیزاری کے عالم میں کہا کہ کیا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان کا غصہ ختم ہو جائے. تو میں نے اس لہجے میں بہت بے بسی دیکھی نا, کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے غصے سے. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے ان کا گھر خراب ہو رہا ہے, اور لیکن کوئی حل نہیں ہے غصے کا, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. بعض عادتیں ہیں انسان کے اندر ایسی جس کو وہ ہرگز نہیں چاہتا, لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت مجبور ہو جاتا ہے. البتہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو صلاحیت رکھی ہے یہ غیر معمولی ہے. یعنی اصل اگر دیکھا جائے تو انسان کا اصلی ہنر اسی میں ہی ہے. شاید جانور میں یہ کنٹرول نہیں ہے یا کم ہے, جانور میں یہ کنٹرول بہت کم ہے, لہذا جب وہ غصے میں آتا ہے جانور تو شاید معاملے کو بہت خراب کر دیتا ہے. اور انسان بھی اگر کوئی ایسا ہی ہو تو اصل میں اس وقت وہ جانور ہوتا ہے, اصل میں اس وقت وہ جانور ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ کسی خاص مسئلے میں کنٹرول نہ کر سکے, اس کا مطلب اس ٹائم میں وہ جانور ہوتا ہے. اچھا, یہ کنٹرول کیسے کریں بعض ایسی عادتوں کو؟ میرا اپنے خیال ہے میں جتنا بھی چیزیں بتاؤں, ایک تو ایک چونکہ ظاہر ہے عادت ذکر نہیں ہوئی کہ وہ عادت کیا ہے, اور ضروری بھی نہیں تھا اچھا کیا کہ نہیں ذکر کیا, تو ہم بہت پریسائز نہیں بتا پائیں گے. میرا اپنے خیال ہے بہت اصرار کریں توسلات پر, اہل بیت سے توسل کر, اہل بیت سے مدد مانگ, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بہت بے بس پاتا ہے. میرا اپنے خیال ہے اس موقع پر توسل بہت ضروری ہے. البتہ اگر بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق پاکیزگی سے ہوتا ہے تو اس میں پاکیزگی کو بڑھانے کی کوشش کرے. مثلا جیسے غصے کا میں نے تذکرہ کیا, اس میں سادہ سی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ غصہ آئے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا, کوشش کریں کہ نہ آئے. پھر اس بات پہ غور کریں غصہ آتا کیوں ہے. معمولاً انسان کو غصہ حب نفس کی وجہ سے آتا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہے, توقعات بہت زیادہ رکھتا ہے, اس لیے غصہ آتا ہے. اگر اپنے آپ کو زیادہ نہ چاہے, انسانوں کے بارے میں سوچے زیادہ, تو غصہ کم آئے گا. اور توقعات نہ رکھے, توقعات رکھنے سے غصہ بہت آتا ہے. مثلا توقع رکھنا کہ وہ مجھے رسپیکٹ دے گا, توقع رکھنا کہ وہ مجھے یہ کرے گا, اس سے غصہ بہت آتا ہے. اگر توقعات نہ رکھے, دوسروں کو اہمیت دے, تو غصہ کم آئے گا. اور میں نے عرض کیا کہ غصہ میں آ جائے پھر کنٹرول نہیں ہوتا, اس میں بہترین کام یہ ہے کہ نہ آئے. کوئی یہ نہ سوچے کہ آنے دو پھر دیکھوں گا, نہیں, یہ وہ دشمن نہیں ہے جو ایک دفعہ گھر میں آئے تو پھر بھگایا جا سکے, یہ آپ کو ختم کر دے گا. لکھا ہے کہ خدا سے دوری اور نزدیکی کے معاملے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات مثلا منگنی, نکاح اور شادی کے بعد خدا سے دوری ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ نعمت ملنے پر خدا کا شکر ادا کریں. اس صورت میں کس طرح خود کو خدا سے نزدیک کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کچھ حصہ بہت نارمل ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے بودریشن کم تھی, اب بودریشن زیادہ ہے. پہلے ایک تھا جو خدا کو سوچ رہا تھا, اب اٹیچمنٹ کہیں اور تقسیم ہوئی ہے. اس میں بہت لطیفے ہیں, اس میں بہت واقعات ہیں کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. ایک عرفانی لطیفہ بھی ہے اس میں. حضرت مریم کے پاس دسترخوان آتا تھا, کلما دخل علیہا, جب بھی حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوتے تھے دیکھتے تھے کہ وجد عندہا رزقا, تو دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس رزق ہے. پوچھتے تھے کہاں سے آیا, وہ کہتی نہیں اللہ نے دیا. صحیح ہے. اور یہی حضرت مریم جب اس کھانے کی شدت سے محتاج تھیں تو خدا نے نہیں بھیجا, اور حضرت مریم سے کہا حزی الیک بجزء النخلۃ, اپنے آپ کو درخت کے نیچے تک لے کے جاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا, تو تمہارے اوپر پاک و پاکیزہ کھجور گریں گی. جب ان کو نہیں چاہیے تھا تو اتارتا تھا, اور جب چاہیے تھا تو کہا وہاں تک جاؤ. کیوں؟ ہاں, تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب تک حضرت مریم صرف خدا کے بارے میں سوچ رہی تھیں وہ خوان گھر پہ اتارتا تھا, اور جب بچے کے ساتھ سوچتی تھیں اب کا اب کمی کی ہے, اب تمہیں جانا پڑے گا. ایک لطیف عرفانی نقطہ ہے, جب تک کوئی صرف خدا کو سوچے گا کامیابی ہے, جب رشتوں میں تبدیل کرتا ہے اس وقت مشکل شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو کیا مطلب رشتے نہیں کرنا چاہیے؟ ان نکاح و سنتی کا پھر کیا ہوگا؟ ہاں, اس کا مطلب ہے رشتے خدا کے سائے میں ہونے چاہیے, محبتیں خدا کے سائے میں ہونی چاہیے. بچے سے محبت بھی اس لیے ہونی چاہیے کہ خدا نے دیا ہے, اور اسی طریقے سے شوہر, گھر بار, زندگی کی ہر چیز خدا کے سائے میں ڈیفائن ہونی چاہیے. خدا نے اس کو اس طرح چاہا ہے لہذا کیا جائے. لیکن ظاہر آسان نہیں ہے. لکھے دا ریئل اسلام ایز اٹ ویری اسٹرکٹ اور از اٹ اے لٹل بٹ لینر. ہاں, جو اصل اسلام ہے سخت ہے یا آسان ہے, یہ دیکھنا پڑے گا طبیعت کس کی ہے. اگر طبیعت ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, اگر طبیعت ظلم کے معاملے میں ابو جہل کی ہے تو اس کے لیے تو اسلام بہت سخت ہے. اس کے لیے اسلام کا ہر حکم سخت ہے. لیکن اگر طبیعت خاصے لوگوں کی ہے, حضرت سلمان فارسی کی ہے, تو ان کے لیے اسلام نرم ہی نرم ہے, ان کے لیے اسلام بہت طبیعی ہے. اسلام میں خوبی یہ ہے کہ یہ دین فطرت انسانی پہ بنا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو نرم ہونا چاہیے, اس کو ہماری ذات سے بہت کوآرڈینیشن میں ہونا چاہیے. ہاں صرف ایک خطرہ ہے, اگر ہم نے اپنی فطرت خراب کر لی ہو پھر کیا ہوگا, اب پھر پرابلم آئے گی. مثال کے طور پر اگر اٹھتا ہی 10 بجے ہے اور اس سے کہو 5 بجے اٹھے, ہاں تو پھر تو پرابلم آئے گی. کس نے کہا رات کو دیر سے سوئے, ابھی تو اب ہے تو سو رہا ہے دیر سے, تو وہ ظاہر صبح کو اٹھے گا تو مشکل سے اٹھے گا. اور نیچرلی کیا ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا کہ ذرا جلدی سو جاتا تو 6-7 گھنٹے کے بعد بھی اٹھتا تو فریش ہوتا, اور 6-7 گھنٹے بعد اٹھتا فریش ہوتا, اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا, تو اس وقت اس کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, اگر طبیعت انسان کی عقل مند طبیعت ہے, فطرت کے اوپر ہے, تو دین بہت نرم رہے گا. لیکن اگر اپنی طبیعت کو خراب کرتا جا رہا ہے, البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, اگر واقعا کوئی دین طلب کر رہا ہو تو چاہے 1 گھنٹے بھی سوئے تب بھی اٹھے گا, بہت مزے سے اٹھے گا, اور عبادات کرنے میں جو لطف لے گا وہ نیند میں نہیں لے گا. تو طبیعت پہ ڈیپینڈ کرے گا. ایک سوال میں نے روک لیا ہے, موضوع سے بالکل باہر تھا اس لیے میں نے روک لیا ہے, بعد وقت ہو جائے گا. لکھا ہے, کچھ ایسے نکات عمل کے بتائیں جو انسان زندگی کے عام بیسک ڈیلی لائف میں کر سکے. ہاں میں جیسے میں نے زیارت وارثہ کا تذکرہ کیا یا زیارت عاشورہ, کوئی بھی سید الشہداء کی ایک زیارت, اسی طرح مجھے سمجھ میں آیا ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عرض کرتا چلوں. مثلا قرآن کریم چند آیات ڈیلی پڑھنا چاہیے, مثلا کم از کم آپ اپنے لیے طے کر سکتے ہیں 25 آیات ڈیلی میں قرآن کریم پڑھوں, ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر نماز اول وقت ہونی چاہیے, نماز اول وقت ہونی چاہیے, کچھ کرنے ایسا ہو کہ نماز پہلے وقت میں ہی پڑھ لیں. اسی طرح ہر دن کی اہل بیت کی ایک زیارت ہے, مثلا اگر آج اتوار کا دن ہے تو آج امیر المومنین اور بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت ہے, درود بھیجے گا ان دونوں کے نام پر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید یہ زیارتیں بہت زیادہ مددگار ہوں انسان کی ترقی کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں نے چیزیں بیان کی ہیں, تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہدیہ کر لیں, یا کوئی فاتحہ ہدیہ کر لیں, یا نماز میں یا استغفار کر لیں, ان لوگوں کے لیے جو پیچھے خدا والے گزرے ہیں, جو اللہ والے لوگ واقعا گزرے ہیں, جنہوں نے خدا کو واقعا ڈھونڈا ہے, پسند کیا ہے, اس کے راستے پہ عمل کیا ہے, ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجیں, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کے لیے. اب ایسی چیزیں ظاہر ہے بہت بن جائیں گی, انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے. چند منٹس میں لکھا ہے کہ اکثر آدھی نماز میں توجہ رہتی ہے, آدھی میں توجہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے, اور بیشتر سجدے میں توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے. جو انہوں نے لکھا ہے نا, آدھی نماز میں توجہ رہتی ہے آدھی میں چلی جاتی ہے, یہ بہت اچھا ہے, آدھی میں رہتی ہے, ورنہ کہاں آدھی میں رہتی ہے, آدھی میں بھی کس کی رہتی ہے بھائی, تو یہ بھی بہت اچھا ہے, ویل ڈن, آدھی میں ہوتی ہے. لیکن شاید کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھی میں ہوتی ہے. ہاں اس میں یہ کہیں, آغا بہجت کہتے تھے کہ ہر نماز سے پہلے وقت کے امام کو یاد کر کے ان سے مدد مانگے کہ مولا میری مدد کرے, مجھے نماز صحیح کر. ایک دوسرا انہوں نے بہت اچھی ایک ٹرک بتائی جو مجھے بہت اچھی لگی, وہ یہ تھا کہ جب آپ کا دماغ کہیں چلا گیا, اب تو چلا گیا, جب واپس آئے اب پکڑ کے رکھیں. تو جتنی دیر آپ پکڑ کے رکھیں گے آپ کے ڈیوریشن بڑھ جائے گا نماز کے اندر. مثلا آپ نے تکبیر کہی, اس وقت تو خدا کو ذہن میں رکھا تھا اللہ اکبر کا, جیسی سورہ ہم شروع کی دماغ نکل گیا, اب کہیں پر بھی دوبارہ واپس آئے اسے پکڑیں اور اس سے کہیں گے کہاں سوچ رہا ہے, یہ نماز ہے, نماز کو رکھ. اب آپ کا یہی جو توجہ دلانا ہے کہ کہاں جا رہا ہے دماغ, وہ یہ کہتے تھے اپنے ارادے سے باہر مت جاؤ, چلی گئی چلو فکر چلی گئی کوئی بات نہیں, واپس بھی آئے گی, آپ ارادتاً باہر مت جاؤ, یعنی آپ خود سے ارادہ کر کے باہر کی چیز مت سوچو نماز کے اندر, اور واپس آئے ہو تو اپنا ارادہ استعمال کرو کہ رکو, بس ارادے سے باہر مت جاؤ, اور واپس آنے کی صورت میں اپنے ارادے کو استعمال کر کے روکو تو نماز میں وقت زیادہ گزرے گا, اور یہ جو وقت زیادہ گزرے گا اس سے پریکٹس بڑھ جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس فارغ ٹائم بہت ہے, کافی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ ٹائم گزر جائے گا, تو مجھے اپنی انرجیز کہاں صرف کرنی چاہیے. انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں باقی کے علاوہ جو اصل اس کی اچیومنٹس ہیں, ایک اس کا علم اور دوسرا اس کا تقویٰ. علم کا مطلب ظاہر ڈگری نہیں ہے, علم کا مطلب ہے ریالٹیز کو ڈسکلوز کرنا, ریالٹیز کو سمجھنا, حقائق کو سمجھنا, یہ علم ہے. حد تک امکان کوشش کریں حقیقتیں سمجھ میں آئیں, حقیقت سمجھ میں آئے. مثلا میں ایسی مذاق میں عرض کرتا ہوں, ایک دفعہ قم میں تھا تو میں نے کسی دوست سے ملنے گیا کمرے میں, تو اس نے مجھے دکھایا کہ اس کے پاس جتنی بھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ہیں ان کے بروشرز ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ کیا یہ کریزی ہے, اگر قم میں بیٹھ کر بھی بی ایم ڈبلیو کے مجھے بروشر ہی پڑھنے ہیں تو میں قم میں کیوں ہوں, کہیں اور پڑھوں. ریالٹیز کو ڈسکلوز کریں, بی ایم ڈبلیو کا بروشر ریالٹی نہیں ہے, یہ فضول چیز ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ریالٹیز کیا ہیں؟ مثلا کم سے کم اتنا ہی سمجھ لیں کہ انسان کب خوش ہوتے ہیں ہم سے, کب ناراض ہوتے ہیں, یہ ریالٹی ہے. کس کام سے خدا خوش ہوتا ہے, کس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے, کیا کروں تو میری بات میں اثر ہوگا, یہ ریالٹیز آف لائف ہے. حد تک امکان کوشش کریں حقیقتیں سمجھ میں آئیں, اصول سمجھ میں آئیں, ضابطے سمجھ میں آئیں. جھوٹ بولنا برا ہے, پریکٹیکلی سمجھ میں آئے کہ کیوں برا ہے اور کیا اثر پڑتا ہے سوسائٹی میں, خود کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. تو دو چیزیں انسان کی زندگی کے اندر اہم ہیں, علم اور تقویٰ. علم یعنی یہ ریالٹیز کو ڈسکلوز کرنا, اس کو سمجھ لینا, اور تقویٰ وہی خدا نمتال کے حضور اپنے عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جانا. لکھا ہے نماز میں توجہ کیسے بڑھائیں, میں نے عرض کر دیا. البتہ نماز میں توجہ کا ایک سادہ فارمولا یہ ہے کہ دو نمازوں کے درمیان گناہ نہ کریں تو نماز میں توجہ بڑھتی ہے. اگر دو نمازوں کے درمیان گناہ کرتے رہیں گے کبھی نماز میں توجہ نہیں آئے گی. ہمیشہ کوشش کریں نماز شروع کرنے سے پہلے پچھلے گناہوں پر استغفار کر لیں کہ خدا دو نمازوں کے درمیان ہم نے گناہ کیے ہوں گے انہیں بخش دے, وقت کے امام سے توسل کریں انشاءاللہ. اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, اس کا ایک سادہ فارمولا ہے لمبے چوڑے کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ یہ سوچیں جو عمل میں کروں گا اس پہ خدا سزا دے گا یا اس پہ خوش ہوگا. اپنے آپ کو قیامت کے حوالے سے سوچیں, یہ جو میں کر رہا ہوں اس پہ خدا سزا دے گا یا اس پہ خدا جزا دے گا؟ سمجھ میں آ جائے گا خدا خوش ہے یا نہیں ہے. خوش ہوگا تو جزا دے دے گا, نہیں خوش ہوگا تو سزا دے دے گا. اپنا حساب کریں. اچھا, ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہے نہیں کچھ کام ہوتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. بہت سارے کام جو سمجھ میں آتے ہیں پہلے وہ کر لیں, تو جو نہیں سمجھ میں آتے وہ خدا آہستہ آہستہ سمجھا دے گا. ہماری مشکل وہ نہیں ہے, وہ کام غلط نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تھے کہ غلط ہیں. ہماری مشکل وہ غلط کام ہیں جن کو ہم جانتے تھے کہ غلط ہیں. یہ بھی آغا بحثت نے لکھا ہے ایک روایت کی وجہ سے, ایک روایت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لکھا تھا انہوں نے کہ جو ہم نہیں جانتے کہ غلط تھے اور ہم نے کر دیے, سزا اس پہ نہیں ہے. سزا, اصل سزا ان مسائل پر ہے جو ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے. اب مثال کے طور پر میں دو کام جانتا ہوں کہ غلط ہیں وہ کر رہا ہوں, اور آٹھ کام ایسے غلط کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا تھا کہ غلط ہیں, تو سزا ان آٹھ پہ نہیں ہے, سزا ان دو پر ہے. چاہے ان کی کوانٹیٹی آٹھ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ ان غلطیوں کا ہے جن کا ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے, اس کو صحیح کریں. عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں؟ عقلی دلائل استعمال کریں اور خدا نمتال سے نصرت طلب کریں, زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں. جتنا گناہ سے بچیں گے عقیدہ صاف ہوتا چلا جائے گا. عقیدہ کیا ہے؟ حقیقت کو کشف کر لینا. اگر کہتے ہیں خدا ہے, یہ ایک عقیدہ ہے, تو آپ کو پتہ چلے کہ خدا ہے, آپ اس بات کو کشف کر لیں. اور حقیقتیں اس وقت کشف ہوتی ہیں جب دل پاکیزہ ہو. جیسے کہ مولا فرماتے ہیں العلم هو نور یغذفه الله على قلب من یشاء, علم وہ نور ہے جو خدا نے بتایا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. دل پہ نور نازل ہونا یعنی حقیقت کا کشف ہو جانا. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. انہوں نے لکھا ہے یہ داڑھی اور مونچھوں کا معاملہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، مونچھیں منڈوانا سنت ہے، اگر منڈوائیں تو وہابی لگتے ہیں، وہابی کہلاتے ہیں، البتہ اردو میں لکھا ہے وہابی کھلاتے ہیں، چلے گا بہرحال، ہمیں پتہ ہے اردو سب کی خراب ہو گئی آج کل. ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ مونچھیں منڈوانا سنت ہے، اگر منڈوائیں تو لگتے ہیں وہابی ہیں. اچھا کم سے کم سنت ہے، واجب تو نہیں ہے نا، کم از کم یہ ہے کہ سنت ہے. پھر میں عرض کروں گا بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو واجب کے اندر ہیں، ان کے اوپر بہت مضبوط ہو جائے اس کا مسئلہ کم رہے گا، اس کا مسئلہ کم رہے گا. اچھا اگر کوئی واقعاً چیز بدنامی کا سبب بن رہی ہے تو مت کریں، زیادہ زیادہ تر مستحب ہے. بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں، بیچ کا راستہ نکال لیں، بیچ کا راستہ نکال لیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اب میں کیا بولوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ منڈوانے سے وہابی کہلائیں گے، تو یہ نہ منڈوائیں، ٹرم کر لیں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں. کہ البتہ میں اپنے طور پر جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ شاید مجھ کے معاملے میں زیادہ اہم یہ تھا کہ بہت زیادہ نظر نہ آئے، شاید زیادہ اہم یہ تھا کہ اچھا کیوں، وہ بھی شاید اس وجہ سے میں فقہ کے اندر فلسفہ تلاش نہ کروں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، صرف عرض کر رہا ہوں، شاید اس وجہ سے کہ تکبر کی علامت بن جاتی ہے، تکبر کی علامت بن جاتی ہے، غرور کی علامت بن جاتی ہے، شاید اس کو ختم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اس طرح سے چاہا تھا. تو کم از کم کام کیا کریں، آپ ٹرم کر لیں، ٹرم کر لیں. اور اگر واقعاً منڈواتے ہیں اور معاشرے کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، رسک نہ لیں. کہ کیوں معاشرے کے بالکل اگینسٹ جائیں، ایک اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی مشکل تھی. بارہ اس عجیب سے سوال کے ساتھ معاملے کو ختم کرتے ہیں. جو روح تھی وہ کیا تھی، روح تھی وہ خدا نے متعال سے نزدیک آنا تھا، اصل میں مجھے اس سوال کو کرنا بھی نہیں چاہتا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یعنی ایک سوال اسی ٹائپ کا اور بھی تھا فقہ سے ریلیٹڈ جو میں نے پہلے نہیں لیا تھا، مجھے شاید اس کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا لیکن ابھی ہو گیا. وہ سوال تھا مغربین کی نماز کے قضا ہونے کا وقت کیا ہے، سردیوں میں مغربین کی نماز کے قضا ہونے کے وقت میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور سید کا صدقہ سید کو دیا جا سکتا ہے نہیں. میں نے پہلے اس کو اسکپ کر دیا تھا تو مجھے آخری والے کو بھی اسکپ کر دینا چاہیے تھا، میں غلطی سے اس کو لے کے بیٹھا. بہرحال آخر میں جو رزلٹ تھا وہ اصل میں آخری رزلٹ سے میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ جو اینڈ ہوتا ہے وہ دماغ کے اوپر رہ جاتا ہے، صحیح ہے. تو اگر اینڈ اس پہ نہ رہ جائے کہ مونچھیں تھیں یا داڑھی تھی، جو اینڈ ہو وہ اس پہ رہے کہ ہم نے خدا کی سمت بڑھنا تھا، خدا کی سمت بڑھنا ہے، خدا نمتال سے ایک تعلق چاہیے، اس تعلق کے لیے گناہوں سے اجتناب ہونا ہوگا، عبادات سے مدد لینی ہوگی، اہل بیت سے توسل کرنا ہوگا. آپ کا شکریہ. التماس دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.